الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آج موضوع ہمارا اس سلسلے میں بہت ہی پیارا ہے زبان کی حفاظت کے حوالے سے ٹائٹل ہم نے یہ رکھا ہے جنت کی بشارت کس کے لیے ہے جنت کی بشارت کون پائے گا جنت کی بشارت جنت میں جانے کے لیے زبان کی حفاظت کیوں ضروری ہے اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل ہم گفتگو کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کا قول سناتا ہوں مبلغین کی طرف چلتے ہیں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زبان درندے کی طرح ہے اگر تم اس کو باندھ کر نہیں رکھو گے تو یہ تمہاری دشمن بن جائے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی اب یہ قول کیوں فرمایا گیا اس کو سمجھنے کے لیے جب آپ سلسلہ پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زبان کو درندہ کیوں کہا گیا اس بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے کلام ہوگا مدنی پھول آپ سنیں گے اور ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کی کوشش کریں گے راشد بھائی یہ جو فرمایا گیا کہ زبان درندے کی طرح یقیناً اس میں زبان کی مذمت ہے نا تو ضروری نہیں کہ زبان کے تمام ہی جو کلام ہوتے ہیں وہ غیر ضروری ہوں یا زبان کے جو استعمال ہیں وہ انسان کو مصیبت میں ڈالنے والے ہوں فضول ہوں ایسا نہیں ہے اس میں کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں زبان کے حوالے سے زبان کی احتیاطیں یا فضول گوئی یا زبان کی حفاظت کے حوالے سے قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں میں سے اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی پیاری نعمت یہ ہماری زبان ہے
ماشاءاللہ
اس زبان کا اچھا استعمال لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت پیدا کرتا ہے اور برا استعمال لوگوں کے دلوں سے انسان کو اتار دیتا ہے
اچھا
بحثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے بارے میں ہم سے جو پوچھ گچھ ہوگی جو حساب ہوگا اس کا سامنا کرنا پڑے گا زبان سے عموماً بہت زیادہ برائیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور زبان سے اچھائیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں زبان سے انسان جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے اور انسان جو بھی کلام کرتا ہے تو جو بھی باتیں انسان کے منہ سے نکلتی ہیں اللہ رب العزت کے دو فرشتے کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر ہیں یہ ان باتوں کو لکھ لیتے ہیں
اچھا
اس بات کو قرآن کریم میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا
ٹھیک ہے
چنانچہ سورۃ الانفطار میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے جانتے ہیں جو کچھ تم کرو
اچھا
اسی طرح سورہ کاف کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید
اللہ اللہ
کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا
اللہ اکبر
سورۃ الطارق میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ کوئی جان ایسی نہیں جس پر نگہبان نہ ہو اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نگہبان سے مراد فرشتے ہیں
ٹھیک ہے
اب سوال یہ کہ وہ کیا لکھتے ہیں تو فرمایا کہ وہ اس نوشتے پر بندے کے چھوٹے بڑے اعمال لکھتے ہیں یعنی اعمال نامہ یا رجسٹر وغیرہ اس میں اس بندے کے چھوٹے بڑے اعمال لکھتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کے ان اعمال کو کھول کر دکھایا جائے
اللہ
گا
اللہ
اور ایک مقام پر مجرموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اسی طرح سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم کہ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی
اللہ اکبر اللہ
ہم جو کچھ بولتے ہیں جو کچھ کلام کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں یا اچھائیاں کرتے ہیں
جو بھی زبان سے
کہتے ہیں ان سب چیزوں پر یہ زبان ہماری خود گواہ بن جاتی
اللہ
ہے
اللہ
یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کی گواہی دے گی. تفسیر قرطبی میں اس کے تحت لکھا ہے کہ یوم تشہد السنۃ بعضہم علی بعض بما کانوا یعملون فی الدنیا من القذف والبہتان.
اللہ
کہ فرمایا کہ اس دن ان میں سے بعض پر بعض کی زبانیں گواہی دیں گی کہ دنیا میں جو کچھ یہ کیا کرتے تھے, کسی پر تہمت لگاتے تھے, بہتان لگاتے تھے, تو اس بات پر ان کی زبانیں گواہی دیں گی. تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من قول وفعل وهو یوم القیامہ, ان کے قول اور فعل پر قیامت کے دن یہ زبانیں گواہی دیں گی.
آپ کتنے واضح انداز میں قرآن پاک کی آیات اور تفسیر کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ بندہ زبان کے ذریعے جو بات بھی کہتا ہے مدنی چینل کے ناظرین, چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو, ہمیں بھلے اس چیز کا احساس نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, مگر وہ فرشتے لکھ بھی رہے ہیں, وہ کہیں اور بھی محفوظ ہو رہا ہے, اور یہی زبان جس کے ذریعے آج ہم بول رہے ہیں, کچھ بھی بول رہے ہیں, وہ قیامت کے دن گواہی بھی دے گی. یہ زبان کی اہمیت کو ہمیں سمجھایا گیا ہے. راشد بھائی نے قرآن پاک کی آیات اور تفاسیر سے ہمیں یہ بتایا کہ زبان کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے انسانی اعضاء میں, اس کا بھی حساب کتاب ہونا ہے. مفتی صاحب, زبان کے حوالے سے, زبان کی اہمیت, اس کے حساب کتاب کے حوالے سے قیامت میں پوچھ گچھ ہوگی, قرآنی آیات سے ہمیں پتہ چلا. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ رحمت للعالمین بھی ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلیم بھی بنایا ہے, پھر تمام اچھائیوں کی تکمیل کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ میں زبان کی اہمیت کو کس طرح واضح کیا گیا ہے, اس کو آپ ذرا بیان فرمائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا, یعنی یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالی اس بات سے اتنا خوش ہوگا.
اللہ اکبر.
اللہ تعالی اس کو درج و بلند فرما دیتا.
کیا بات ہے, کیا بات.
اور بندہ اللہ تعالی کی ناراضگی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں دھرتا, یعنی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالی اس سے اتنا ناراض ہوگا, اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے. اور حدیث مبارک میں ارشاد ہوا کہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ
اللہ
ہے.
اللہ, یعنی یہ ایک حدیث پاک کتنے واضح
مکمل طور پر زبان کے استعمال کے حوالے سے بیان کر دیا کہ آپ کے اگر منہ سے کوئی اچھی بات نکلتی ہے تو وہ آپ کو جنت کی اور درجوں کی بلندیوں پر پہنچا سکتی ہے, اور وہی بات جو ایک غلط آپ کی زبان سے نکل رہی ہے وہ جہنم کی گہرائیوں میں انسان کو پہنچا.
گویا کہ اگر ہم اس کو یہ دنیا میں مثال میں دیں کہ بندہ کوئی میسج لکھتا ہے, مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے, آپ میری اصلاح فرما دیجئے گا, کوئی میسج ایسا لکھتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک پرسن ہے اس کو دینا ہے مجھے, زید مثال, اس کے علاوہ کسی کو نہیں دینا چاہتا, مگر غلطی سے اگر بٹن کسی اور نام کے اوپر دب جاتا ہے اور وہ میسج اس کو فارورڈ ہو جاتا ہے, اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا, یعنی وہاں نہیں پہنچنا چاہیے جب پہنچ گیا, اور جب اپنے صحیح مقام پر پہنچے تو وہ خوشی ہوتی ہے. تو گویا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے نا کہ زبان سے جو نکلا ہے اگر وہ اچھا تو وہ جنت کی اعلیٰ نعمت کو تک لے جاتا ہے, اور اگر برا ہے تو وہ جہنم کی گہرائی میں گرا.
کی بات یہاں پر نہیں ہوئی, یعنی یہ نہیں کہ خاص طور پہ قصدن اس بات کا اس نے ارادہ کیا, فرمایا کہ دھیان بھی نہیں ہوتا اسے,
بالکل
کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے بغیر دھیان کے, لیکن وہ چیز درجے بلند کر دیتی ہے, اور بغیر دھیان کے ہی کوئی ایسی بری بات کہہ دیتا ہے جو کہ جہنم کی گہرائی میں. تو اب جو لوگ قصدن کرتے ہیں وہ سوچیں کہ ان کا جو ہے وہ کیا
بڑی اہم
معاملہ ہوگا, کہ ایک ہے کہ بے دھیانی میں ہم کہتے ہیں یار یہ کام تو بے دھیانی میں ہو گیا, توجہ نہیں تھی, تو جو قصدن بری بات کہے یا اسی لیے بیٹھے کہ یار فالتو وقت چلے کچھ گپے ہی مار لیں, کچھ فضول باتیں ہی کر لیں, کوئی اور کام نہیں ہے تو فضول باتیں ہی کر لیں,
اسی لیے کہ فلاں کی غیبتیں کریں گے,
ہاں یا بیٹھے اسی لیے کہ بھئی یہ آج جو ہے وہ چوپال لگی ہوئی ہے, لگی چوپال مقصد ہی ہے یہ کہ بھئی بس ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے, کہتے ہیں یار آج فلاں جگہ جمع ہو جائے کیوں, بس یار ادھر ادھر کی باتیں
دل لگی کر لیں گے,
تھوڑا دل لگی کر لیں گے.
جی جی.
تو اب سوچیں کہ جو قصدن اس چیز کے لیے بیٹھ رہے ہیں اس میں کتنے گناہوں کے اندر پڑتے ہوں گے, اور پھر وہ چیز وہ جو ہماری زبان سے نکالے جانے والے الفاظ ہیں کس طرح ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی وہ تقوی اور حسن اخلاق,
سبحان اللہ,
اور جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے وہ دو چیزیں ہیں, منہ اور شرمگاہ.
استغفر اللہ,
کہ ان کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والا ہے, کہ انسان اس کی وجہ سے جہنم کی طرف بڑھتا چلا جاتا.
زبان کی اہمیت کو یہاں پہ بیان کر دیا گیا. زبان جو ہے جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی اکثر خطائیں اسی زبان سے سرزد ہوتی ہیں. اور حکما فرماتے ہیں کہ ان الکلام فضۃ فسکوت ذہب. فرمایا کہ اگر کلام چاندی ہے, بات کرنا چاندی ہے, تو خاموشی سونا ہے.
سبحان اللہ.
اور ابھی جو بات چیت چل رہی تھی کہ فضول باتیں اور پھر فحش کلامی, غلط قسم کی باتیں, اس بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں لایا جائے گا. ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام ہے جو بے حیائی کی باتیں کرتا.
حدیث میں کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضا جو ہے وہ زبان کے آگے جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھئی اگر تو درست رہی تو ہم جو ہے وہ درست رہیں گے.
یعنی ہاتھ جوڑنا یہاں محاورتاً
جو ہے, ورنہ کہ زبان جب کوئی بھی کلام کرتی ہے, کسی کو گالی بکتی اور پٹتا بدن ہے,
بدن ہے,
لڑائی کے اندر جو لڑائی کی بتیدہ ہوتی ہے وہ تو زبان سے ہی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے مارا ماری یا منہ ماری جو بھی ہے, اور پھر ضرب جو ہے وہ جسم کو پڑتی ہے.
زبان سے کہتے جی ابھی اور دیکھتا ہوں تجھ میں کتنا دم ہے, ابھی جب اس کا دم پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے بدن کو دم تو بہت تھا اس کے اندر, میری زبان نے غلط کہا تھا. تو حقیقت ہے حدیث پاک میں واضح انداز میں فرما دیا کہ زبان جو ہے اعضاء کو پریشانی میں ڈال دیتی ہے. گلو غلام محی الدین بھائی, ہمارے صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں, زبان کی احتیاط و زبان کے استعمال کے والے صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم,
بے شک
کہ پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی.
جی جی.
تو یہ زبان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, جیسا کہ ابتدا میں ہمارے راشد بھائی نے, مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا.
جی.
تو حقیقتاً دیکھا جائے یعنی زبان کی قدر بندہ اس وقت حاصل کرتا ہے جب کسی گونگے کے پاس جا کر بیٹھے اور جس کی زبان نہیں ہے. تو زبان سے بندہ اچھے کام بھی کر سکتا ہے, اچھے الفاظ ادا کر کے.
جی.
جیسے فرمایا کہ بلندی درجات کا سبب اس کے لیے ہو سکتا ہے.
ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے,
درود شریف
پاک پڑھے رحمت نازل ہو جاتی ہے.
من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا اللہ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے. زبان کا اچھا استعمال, تو اب جب یہ فرمایا کہ نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی, پوچھا جائے گا, تو یقیناً اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ زبان کا استعمال کیسے کیا. زبان سے آپ نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی, کسی کو آپ نے جو ہے مصیبت میں تو نہیں ڈالا.
صحیح.
تو اب آپ دیکھیے ایک ہے صحابہ کرام کا انداز.
صحیح.
اور صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں. تو اب آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق, نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو اب آپ کا انداز دیکھیے کہ آپ زبان کی آفتوں سے اس قدر محتاط رہتے تھے کہ آپ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے کہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے. بارہا آپ منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے کہ منہ میں پتھر ہوگا تو اب زبان نہیں کھلے گی, بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا, کیونکہ زبان کی آفتیں اتنی ہیں. ہم دیکھیں کہ اکثر اوقات فضول گوئی میں پڑ جاتے ہیں. فضول گوئی تو ایک مطلب دوسرا ہے کہ جس میں نہ گناہ نہ ثواب, لیکن اکثر اوقات ہم جب بیٹھتے ہیں تو غیبتیں ہوتی ہیں, اسی زبان سے جو ہے بہتان تراشیاں ہوتی ہیں, الزام تراشیاں ہوتی ہیں, اور دوسروں کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں. تو زبان کا بہت نقصان ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سات مدنی پھول انتہائی یوں سمجھیں کہ لاجواب مدنی پھول ہیں. اب آپ بھی سنیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, فضول گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے.
اللہ اللہ,
اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فرماتا ہے. فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والوں کو خشوع قلب یعنی قلبی سکون عطا کیا جاتا ہے.
کیا بات.
اسی طرح فضول طعام یعنی ڈٹ کر کھانا یا بغیر کسی بھوک کے صرف لذت کے لیے طرح طرح کی چیزیں کھانا. بعض لوگ ہوتے ہیں اور ان کا یہ مقولہ ہوتا ہے گویا کہ کھاؤ پیو ڈٹ کے بھلے مر جاؤ پھٹ کے, اس طرح کا مقولہ ہوتا ہے, اور مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ آئے کھانے کے لیے دنیا میں. تو اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے, فرمایا فضول طعام یعنی ڈٹ کر کھانا یا بغیر کسی بھوک کے صرف لذت کے لیے طرح طرح کی چیزیں کھانا, تو اس کو چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت عطا کی جاتی ہے, عبادت میں لذت دی جاتی ہے. فضول ہنسنے سے بچنے والوں کو رعب و دبدبہ عنایت ہوتا ہے. مذاق مسخری سے بچنے والے کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے.
دنیا کی محبت سے بچنے والے کو آخرت کی محبت عطا ہوتی
ہے
اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والوں کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق
سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے پیارے انداز میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سمجھایا ہے زبان کے حوالے سے پیٹ کے حوالے سے دیگر اعضاء کے حوالے سے فضول گوئی کے حوالے سے زبان کی حفاظت کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں امیر سنت کا وہ شعر ہے نا وقار بھائی قلیل روزی پہ دو قناعت اگر یہ آپ طرز میں سنا دیں ہم دعا
قلیل روزی پہ دو قناعت فضول گوئی سے دے تو نفرت قلیل روزی پہ دو قناعت فضول گوئی سے دے تو نفرت کثرت نبی رحمت شفیع امت
ماشاءاللہ کاش ہمیں درود پاک پڑھنے ذکر کرنے کی توفیق مل جائے اس موضوع کو مزید کنٹینیو کریں گے آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی کال سنائیے گا
میں ماجد علی اتاری چکہ سے اور میرا سوال ہے اگر راستے میں ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے کسی کی گری ہوئی تو ہم نے وہ اٹھا لی اگر ہم مالک کے پیچھے گئے بھی مالک نہ ملا کچھ دن ہم انتظار کیا مالک نہ ملا تو اس چیز کو کہاں کریں کیا کرنا چاہیے اس کے
جی مسعود
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے اگر کوئی چیز آپ کو پڑی ہوئی ملی ہے تو اس کا اعلان کریں اب اعلان کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں مثلا کسی مسجد سے ملی ہے تو آپ مسجد میں امام صاحب کے ذریعے اعلان کروا دیں کہ بھئی وضو خانے پر یہ چیز ملی ہے تو جس کی ہے وہ رابطہ کر لیں ایسی کوئی جگہ اعلان کی نہیں ہے آپ وہاں پر کوئی چٹ پرچہ لگا دیں کہ بھئی مجھے یہ چیز ملی ہے کسی کی ہو تو وہ فون پر رابطہ کر لیں اب اعلان کے بعد جب غالب گمان آپ کو یہ ہو جائے کہ اب اس چیز کا مالک اسے تلاش نہ کرتا ہوگا تو پھر آپ اسے صدقہ کر سکتے ہیں
صدقہ کس کو دیں گے
اب صدقہ یہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں شرعی فقیر کو تو دیں گے اس کے علاوہ مسجد اور مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں اگر یہ بات یاد رکھیں کہ غالب گمان مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف ہوگا ایک روپے کسی کے گرے ہیں تو بہت جلدی غالب گمان ہوگا کہ اس کا مالک نے اس کی تلاش چھوڑ دی کسی کے سونے کی بالیاں گر گئی ہوں گی تو جو ہے وہ غالب گمان دیر سے ہوگا تو غالب گمان کا اعتبار
ٹھیک ہے جزاک اللہ اگلی کال
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے وعلیکم السلام وعلیکم السلام صحیح ترتیب بتا دیجئے
وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام
وعلیکم السلام کہنا چاہیے یہی سنت ہے
ٹھیک ہے اگلی کال
محمد شاہ ندیم میرا نام ہے سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میں پاکستان کا رہنے والا ہوں تو یہ میں تقریباً یہاں پہ 7 سال سے رہ رہا ہوں تو میں پترانہ میں یہاں پہ دیتا تھا تو ابھی میری وائف یہاں پہ آئی ہوئی ہے تو یہ پترانہ ہم یہاں پہ دیں اپنی وائف کا میں یا پاکستان کے میرے گھر والے بھی دیں
کہاں دے دونوں کا فطرہ
جب وہاں آئے ہوئے ہیں تو وہیں کے اعتبار سے فطرہ ادا کریں
اور رقم بھی وہیں
رقم بھی
وہاں کا اعتبار ٹھیک ہے جزاک اللہ اگلی کال
الحمد للہ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ دن دن رات دن چکیاں کا فرمائے مدنی چینل کو اس سلسلے کو قرض ہے اور اس بارے میں روحانی علاج پوچھنا چاہتا قرض کا سر
قرض کے بارے میں روحانی علاج جی آپ ذرا دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں اگلی کال
محمد اسد لیبیا ترابلس سے بات کر رہا ہوں محسن بھائی ماشاءاللہ بہت پیارا آپ کا سلسلہ مجھے کلام سنا دیں میرے مرشد عطار
جزاک اللہ جن اسلام نے کالز کی ان کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی روحانی راج آپ فرما دیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے
آمین
اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی منصورہ اس میں قرض سے نجات کے حوالے سے وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کے قرض سے جلد نجات حاصل ہوگی
جزاک اللہ کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں اسلام کہتے ہیں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ میں آپ کو اسلام سے میری گزارش ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں چلو مدینے چلتے ہیں پلیز 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 اچھا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے جزاک اللہ آپ نے تعریف کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں آپ کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے میں امیر اہل سنت کی منقبت سننا چاہتا ہوں. تنہا چلا تو ساتھ ہو گیا جہان. انشاءاللہ عزوجل کوشش کریں گے. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, میں امیر سنت کی منقبت سننا چاہتا ہوں. جزاک اللہ, آپ کو انشاءاللہ سناتے ہیں. سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ وضو بغیر دوپٹے کے کیا جا سکتا ہے؟ وضو بغیر دوپٹے کے اسلام میں پوچھ رہے کہ کیا جا سکتا ہے.
ایسی جگہ کر رہے ہیں جہاں پر غیر محرم نہیں ہے تو دوپٹہ اتار کر بھی وضو کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میرا نام لیاقت ہے, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ کس نبی کی امت ہوگی روز محشر؟ جی مفتی صاحب,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت,
کثرت امت پر حضور فخر فرمائیں گے. جزاک اللہ. مزید مسجد انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے. جو کلام کی فرمائش ہوئی, چند کلام کے دو دو اشعار پڑھ دیجئے.
چلو مدینے چلتے ہیں, چلو مدینے چلتے ہیں, چلو مدینے چلتے ہیں, چلو مدینے چلتے ہیں, چلو دیار نبی کی جانب, درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی, بہار لوٹیں گے ہم کرم کی, دلوں کو دامن بنا بنا کر. چلو مدینے چلتے ہیں, چلو مدینے چلتے ہیں, نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی, نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی, نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی, نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے, وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں, بلا بلا کر. چلو مدینے چلتے ہیں, چلو مدینے چلتے ہیں, میرے مرشد ہیں عطار, 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 میرے مرشد ہیں عطار. انشاء اللہ ان کے صدقے, انشاء اللہ ان کے صدقے, انشاء اللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار. میرے مرشد ہیں عطار, میرے مرشد ہیں عطار, میرے مرشد ہیں عطار, میرے مرشد ہیں عطار. ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے, ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے. علی حج میری غوث اور خواجہ, علی حج میری سر خواجہ کی ہیں یادگار, میرے مرشد ہیں عطار, میرے مرشد ہیں عطار, میرے مرشد ہیں عطار, میرے مرشد ہیں عطار. ذکر مدینہ جاری لب پر, سوز مدینہ بانٹتے اکثر, ذکر مدینہ جاری لب پر, سوز مدینہ بانٹتے اکثر. عشق سرور میں دیکھو تو, عشق سرور میں دیکھو تو لگتے ہیں سرشار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں
اللہ. آج ہمارا موضوع ہے جنت کی بشارت، یعنی زبان کی حفاظت کے حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں، آیت قرآنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، ان کی شروع، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدنی پھول. مفتی صاحب نے بھی کچھ بیان کیا، ہم نے سنا. زبان کی حفاظت، احتیاط اور اہمیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. راشد بھائی، زبان کا جب بندہ غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے دینی نقصانات اسے کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کچھ بتائیے.
دینی نقصان بھی ہوتے ہیں، دنیاوی نقصان بھی ہوتے ہیں. وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ آپ کو کسی کے دل میں اتار بھی دیتا ہے،
واہ،
اور زبان سے نکلا ہوا ایک غلط جملہ آپ کو کسی کے دل سے اتار بھی دیتا.
اللہ اللہ، بات بڑی چھوٹی ہے مگر ہے بہت بڑی،
بہت جامع بات ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ کیا کلام کرتی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من یتکفل لی ما بین لحییہ ورجلیہ اتکفل له بالجنہ.
اللہ اللہ،
صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا.
کیا بات ہے، ہمارے موضوع کے جو مطابق ہے کہ جنت کی بشارت، سبحان اللہ،
جنت کی بشارت اس بندے کو مل رہی ہے کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. زبان کی آفات بہت ساری ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں زبان کی بہت ساری آفات بیان کی ہیں. زبان کی ایک آفت تو یہ ہے کہ بے مقصد کلام کرنا، اور انسان کے، مسلمان کے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد اور فضول قسم کی باتوں کو تر کر دیتا ہے،
جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ کوئی دنیا
فائدہ. دنیاوی فائدہ، فضول کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ.
سبحان اللہ،
فرمایا کہ انسان کے اسلام کی اچھائی فضول باتوں کو ترک کر دینا ہے. اسی طرح فضول گفتگو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن امسک الفضل من لسانه وانفق الفضل من ماله. فرمایا اس شخص کو مبارک ہو جو اپنی زبان کو فضول گوئی سے روک لے اور اپنے زائد مال کو خرچ کر دے.
صحیح.
سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ، مفتی صاحب نے بھی ایک حدیث پاک بیان کی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی رضا والا ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا مندی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. اور اسی طرح جو فضول باتیں کرنے والے ہوتے ہیں اور اسی طرح جو چگلی کرنے والے ہوتے ہیں، زبان سے غیبت کرنا، چگلی کرنا، کسی کو طعنہ زنی کرنا، گالی دینا، یہ زبان کی بہت ساری آفات ہیں. بہتان تراشی کرنا،
نام بگاڑنا،
نام بگاڑنا،
آوازیں کسنا، طنز کرنا، یہ سب زبان سے ہوتے ہیں.
یہ ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہیں اور انسان کے نہ صرف دل کو چھلنی کرتے ہیں، انسان کی نہ صرف عزت کو اچھالتے ہیں، نہ صرف انسان کو تکلیف دیتے ہیں بلکہ رب کی ناراضگی کا بھی یہ چیزیں سبب بنتی ہیں.
میں یہ سوال کروں گا کہ آپ نے یہ فرمایا آخر میں جملہ کہ رب کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، یہ بالکل ہمارا ایمان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے چاہیے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا چاہیے. میں جو بات زبان سے کہہ رہا ہوں اس کا دینی نقصان ہو رہا ہے، مجھے کسے پتا چلے گا؟
دیکھیے، یہ پتا تو آپ کو اس وقت چلے گا کہ جب آپ دین کا علم حاصل کریں.
ٹھیک ہے،
جب آپ قرآن پاک کی، ہم نے چند آیات پڑھی، اس طرح متعدد جگہ پر قرآن پاک میں انسان کو اچھا کلام کرنے کے بارے میں ترغیب دی گئی، احادیث طیبات ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے ہے. پھر جو میں نے ایک بات کی تھی ان کے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن ان کی زبانیں ان پر گواہی دیں گی. اس کے تحت تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ دنیا میں انسان جو بولتا ہے زبان سے جو کلام کرتا ہے تو یہ کلام اس کی عقل کے تابع ہے.
اچھا,
یعنی انسان پہلے سوچتا ہے, اس کے دل میں بات آتی ہے, انسان عقل سے سوچتا ہے پھر وہ زبان سے کلام کرتا ہے. قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوتھڑے کو, یہ جو زبان کا لوتھڑا ہے, اسے قوت گویائی عطا فرمائے گا, بولنے کی طاقت دے گا. اب یہ جو زبان کلام کرے گی تو یہ عقل کے تابع ہو کر نہیں کرے گی بلکہ یہ خود کلام کرے گی اور انسان کے اعمال کی گواہی دے گی,
یعنی جو اس نے کیا ہے
وہ بتائے گی. جو اس نے کیا ہے, اگر اچھا کیا ہے تو انسان کی اچھائیوں کی گواہی دے گی, اور اگر اس نے برا کیا ہے, زبان سے فضول باتیں کی ہیں, گناہ بھرے کلام کیے ہیں, تو اس کی یہ گواہی دے گی.
یہ بات آپ نے کی نا کہ پتہ کسے چلے کہ بھئی ہم جو ہے وہ کیا بول رہے ہیں, یہ فضول ہے یا نہیں. تو دیکھیں انسان کو پتہ تو یہ ہوتا ہے
نہیں نا, ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہ یہ تو بس ایسے ہی بولتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا کیا بول رہا ہے. دیکھو ایسے پھر پھر بولے جا رہا ہے, کیا پتا یہ کیا بول رہا ہے,
یہ کیا بول رہا ہے. یہ تو پاگل کی علامت ہے نا, کہ پاگل جو ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا وہ کیا بول رہا ہے.
پاگل تھوڑے بولے گا میں پاگل ہوں.
ٹھیک ہے, جو عقل مند انسان ہے وہ ایسا نہیں ہے, وہ بعض جگہوں پر اس کا انداز غلط ہوتا ہے لیکن وہ بولتا ضرور جو ہے وہ اس کے پتا ہوتا ہے میں کیا بول رہا ہوں. یوں ہی دیکھ لینا کہ مثال کے طور پہ ہم چینل پر بیٹھے ہیں.
جی جی,
اب چینل پر گفتگو کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کا انداز گفتگو الگ ہوگا.
جی بالکل,
کیمرے کے سامنے اور علیحدہ اپنی نجی زندگی کے اندر انداز گفتگو الگ ہوگا. کس بات نے اسے,
آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں تبدیلی ہوتی ہے کچھ؟
بالکل, اس سے تو انکار نہیں. لیکن کس بات نے اس بات پر انسان کو مجبور کیا کہ وہ کیمرے کے سامنے کچھ بولے اور نجی زندگی کے اندر کسی اور طریقے سے بات.
کیمرے نے مجبور کیا نا,
کیمرے نے مجبور کیا اسی طریقے سے,
حالانکہ کیمرہ کچھ کہہ نہیں رہا.
ہاں, لیکن یہ کہلوار ہے,
کہلوار
سب کے سامنے. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کسی محفل میں آپ جاتے ہیں, گھر میں انداز گفتگو الگ ہے لیکن وہی جب باہر جاتا ہے تو اپنے مقام اسٹیٹس کے اعتبار سے الگ گفتگو کرتے ہیں. گویا اتنا عقل و شعور ہر شخص میں ہے کہ کہاں کیا بات بولنی ہے اور کس طرح بولنی ہے. اتنا تو عقل و شعور ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے, اپنی عزت کے اعتبار سے, اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ان باتوں کا تو خیال رکھتے ہیں, لیکن ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ دینی اعتبار سے میرا یہ کلام میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دین کا علم ہی نہیں ہے ہمیں. ہمیں اپنی شخصیت کا تو علم ہے, ہمیں اپنے روب اور پاور کا تو علم ہے, اس کے اعتبار سے ہم کلام کو.
یہ تو مجھے پتا ہے کہ سسرال میں کس طرح بات کرنی ہے, ددیال میں کس طرح کرنی ہے, دکان پہ کس طرح کرنی ہے, کاروباری لنک والے سے کس طرح کرنی ہے, کیمرے کے سامنے کس طرح کرنی ہے,
کسٹمر سے کتنا بچ جانا ہے, اور جب کسی کو جو ہے وہ دینے ہیں پیسے تو پھر میں نے کیسے اکڑ کر جو ہے وہ بات کرنی ہے, سب کچھ پتا ہے. لیکن یہاں پر بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جب ہم کلام کرتے ہیں تو اس بات کی طرف غور نہیں کرتے کہ میں یہ جو کلام کر رہا ہوں یہ کلام مجھے جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچائے گا یا جہنم کی گہرائیوں میں پہنچائے گا. تو ضروری یہ بات ہے کہ اولاً تو علم دین حاصل
کرے.
جیسے جھوٹ بولنا ہے, پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار مذاق ہی تو کر رہا ہوں. حالانکہ مذاق میں,
مذاق میں بولا بھائی, آپ کو کچھ برا لگ گیا.
حالانکہ مذاق میں جھوٹ بھی جو ہے وہ فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے. تو اسی طرح آپ مذاق کر رہے ہیں, مذاق میں آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں,
مذاق میں نام بگاڑتے ہیں.
آپ دیکھیں نا, اس میں جو ہے من سلیم المسلمون من لسانی, پہلی زبان کا
دستور
اکثر اوقات یہی ہوتا ہے. اور میں یہ عرض کروں, یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک باب باندھا زبان کی آفتوں پر. اس کی آفتیں اتنی ہیں زبان کی, مطلب علماء نے اس بات کو, مطلب یہ اولیاء کرام بزرگان دین تمنا کرتے تھے کہ ہم گونگے ہوتے. اطبا, یہ علماء نے لکھا ہے کہ تمام اطبا کا, تمام طبیبوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طب کی بنیاد ہے پرہیز پر. بندہ پرہیز کرے گا تو اس کو طب سے فائدہ پہنچے گا.
ٹھیک ہے,
اسی طرح تمام حکما, عقل مند اور جو دانا حضرات ہوتے ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حکمت کی بنیاد خاموشی پر.
سبحان اللہ, یعنی خاموش ہے نا حکمت کی یہ
علامت ہے, حکمت
بنیاد ہے.
فضول گوئی سے بچنے کا ذہن دے رہے ہیں. فی زمانہ تو معاشرہ یہ ہے کہ اس طرح کی زبان کے ہیر پیر کو سیکھا جاتا ہے,
بلکہ ہاں اس کو کمال سمجھا جاتا ہے.
کمال سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں میرے کو جو میں کیسا گھماتا,
دیکھو کیسا راشد بھائی کو چکما دیا میں نے, دیکھو خاموش کرا دیا شہزاد بھائی کو تو میں نے.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا, جو شخص مقصد کے لیے بات کا ہیر پھیر سیکھے کہ اس کے ذریعے مردوں یا لوگوں کو پھانس لے, تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ اس کے فرض قبول فرمائے نہ
چٹکی میں بولتی بند کر دیتا ہوں سب کی. مجھے سمجھتے کیا ہو تم؟
جی,
یہ جو کہنے والے ان کو سوچنا چاہیے نا,
کہ اپنے ان باتوں کے ذریعے سے آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ تو بےچارہ بھولا بھالا تھا، وہ دھوکہ کھا گیا، آپ کے لیے کیا وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نفر قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا؟
جی بالکل. اچھا حدیث پاک میں یہاں سناتا ہوں زبان کی اہمیت کے حوالے سے، ناظرین آپ بھی بغور سنیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حدیث پاک انہوں نے بیان کی، کہ جو مجھے دونوں جبڑوں درمیان والی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرم گاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہاں پر جو لکھا ہے اس حدیث پاک کے تحت علماء کرام نے کہ زبان کی جو اہمیت ہے اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ زبان جب چلتی ہے تو بسا اوقات رب تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کروا دیتی ہے، اور جب چلتی ہے تو بعض اوقات جہنم میں لے جانے والے کام کروا دیتی، جس کو مفتی صاحب نے بھی ہمیں وضاحت کے ساتھ فرمایا. میں یہاں غلام محید بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے صحابہ تھے، ہمارے بزرگ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بار بار مثالیں دے رہے ہیں، آپ احیاء العلوم کی بات کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کا زبان کی حفاظت کے حوالے سے ایسا کوئی واقعہ ہو جس سے ہمیں احساس ہو کہ نہیں بولتے ہوئے کئی مرتبہ سوچنا چاہیے کہیں میری زبان سے کچھ نہ نکل جائے، آپ کیا فرماتے ہیں؟
بالکل. بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے اور ایسی عبادت پر وہ گامزن تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ وہ پانی پر چلتے تھے.
جی
پانی پر چلتے تھے، پانی پر چلتے تھے.
کیا نام بولیں حضور؟
پانی پر چلتے دیکھا،
کرامت ہوگی،
کرامت.
کیا
بزرگ تھے، جبھی تو بزرگ تھے.
سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں تو سفید داڑھی والے کو بزرگ بولتے ہیں نا،
وہ دوسرے والے
سفید داڑھی نہ بھی سفید بال ہوں اس کے بزرگ ہوتے ہیں، بھلے کالے
والے بزرگ تھے. تو ان کی کرامت تھی، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کا نور عطا فرما، اس پر آپ کو یہ منصب ملا.
ٹھیک ہے.
تو یہ اپنے پانی پر چل رہے تھے جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں.
سبحان اللہ.
تو ایک مرتبہ وہ سمندر پر جو ہے اس کی طرف جا رہے تھے، سمندر پر چل رہے تھے، کہ انہوں نے ایک اور بزرگ کو دیکھا جو ہوا میں چل رہے
تھے،
ہوا میں اڑ رہے تھے.
کیا بات.
اب یہ پانی پہ چل رہے ہیں، ہوا میں اڑنا، ہوا پہ چلنا تو یہ تھوڑا بلند ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا، آپ کو یہ منصب کیسے ملا، ایک میں خود اس پہ پانی پہ چل رہا ہوں اور آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تھوڑی دنیا پر راضی رہ کر میں نے اپنے نفس کو خواہشات اور زبان کو فضول باتوں سے روکا،
اللہ،
اور ان کاموں میں مشغول ہو گیا جن کا پروردگار عز و جل نے مجھے حکم ارشاد فرمایا، اور میں نے خاموشی کو اپنائے رکھا. اگر میں اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لوں تو وہ میری قسم پوری فرما دے، اور اگر اس سے مانگوں تو وہ مجھے عطا فرما.
سبحان اللہ. یعنی آپ اس واقعے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ خاموشی اگر جو ہے وہ اچھی ہو، اس بندہ اس پر پابند ہو جائے اور اللہ کی رضا کے لیے صرف اچھا ہی بولے تو وہ کرامت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے.
بالکل. تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یعنی اس کو کرامت یا ولایت، اصل تو وہ بھی چیز ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ مقام انسان کو رب کی بارگاہ کا وہ قرب نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے جو ولایت دے دیتا ہے.
وہ ہے نا ایک روایت کہ وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے.
اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے ایک مرتبہ ایک فضول بات نکل گئی.
ٹھیک.
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پشیمان ہو کر بے خودی کے عالم میں، یعنی ایک نا بالکل ہی جو ہے وہ ہوش جو ہے وہ اور جذب کی کیفیت ہو گئی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا،
ایک لفظ
ایک بات نکلی،
مطلب کیا،
اپنی زبان کو دانتوں تلے اس زور سے دبایا کہ خون نکلا.
اللہ اللہ.
اور اس ایک بیکار جملے کے کفارے میں 20 سال تک بلا ضرورت کسی سے گفتگو.
اللہ اکبر. ایک جملے میں ہم تو
یہ جانتے تھے کہ یہ جملہ جو ہے مجھے کہیں جہنم کی گہرائیوں میں نہ پہنچا دے. ہمارا حال تو یہ کہ میں نے یہ کیوں نہیں بولا، اس کو یہ بھی بولنا چاہیے رہ گئی، یہ لسٹ میری رہ گئی رہ گئی
یار. میں تو جس کے بارے میں یہ بھی جانتا ہوں یار، یا تو نے یاد بھی نہیں دلایا مجھے، مجھے تو یہ بھی بولنا تھا اس کے بارے میں، میں تو اس کے سارے اگلے پچھلے جو نا اٹھا کے دفتر کھول دیتا. ہمیں افسوس ہوتا ہے اور وہاں ایک جملہ نکل گیا اور وہ افسوس کر رہے ہیں اور اپنی زبان کو اس زور سے دبایا کہ خون نکل آیا.
مفتی صاحب
ہمیں ذرا سوچنا چاہیے،
ہم فضائل بیان کر رہے ہیں خاموش رہنے کے اور ہم اتنا بول رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں کیا فرماتے ہیں؟
ایسا نہ کریں ہمارا سلسلہ ادھر بند ہو جائے گا.
نہیں دیکھیں بات تو صحیح ہے ان کی کہ آپ کیا سلسلہ جو ہے وہ کرنے کے لیے بول رہے ہیں، ہم نیکی کی دعوت دینے کے لیے بول رہے ہیں سلسلہ،
یعنی بول بھی سکتے ہیں،
بول بھی
آپ بالکل منع نہیں کر رہے ہیں بولنے،
دین کی دعوت دیجئے. وہی نا کہ وہ کلمہ بولیے جو آپ کو جو ہے وہ جنت کے درجات کی بلندی کا سبب بنے. اچھا پھر یہاں پر ایک بات ہو سکتی ہے، آپ دیکھیں گے آج بہت سارے لوگ ہیں آپ کو گھنٹوں خاموش دکھیں گے، لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لائیو ہوتے ہیں اور ٹکر ٹکر
بولتے رہتے ہیں.
اب بولے ہم بول تو نہیں رہے، اب آپ کیا کہیں؟
اب اس بارے میں تو آپ ہی کچھ فرمائیں، میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ بول نہیں رہے تو قرآن پاک کی آیت جو آپ نے پڑھی تھی کہ اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے دل سب گواہی دیں گے، اور ایک آیت مبارکہ میں پاؤں بھی گواہی دیں گے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے. تو ہاتھ کے ذریعے بھی تو بات ہوتی ہے، اگر ہم یوں کہیں کہ ہاتھ بولتے ہیں تو یہ صحیح ہو جائے گا؟
القلم احد اللسانین، قلم جو ہے زبانوں دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، تو قلم ہاتھ سے ہی مراد جو ہے اس وقت قلم سے لکھا جاتا، تو یہ نہیں کہ آپ قلم سے کوئی بری بات لکھیں تو پکڑ نہیں ہوگی اس پر.
تو سلسلے میں بولا تھا بولنا نہیں ہے، چلو بھی آپ میسج کے ذریعے اس کو جو بھی بولنا
وغیرہ، تو یہ بھی جو ہے وہ گناہ ہے. یوں ہی اچھا بات تو ایک ہے فضول گوئی، اور یہاں تو بات یہاں اس سے بات آگے چلی گئی،
ہمارے یہاں تو اس سے بات
والی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں، بری باتیں ہوتی ہیں، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، نامحرم سے چیٹنگ ہوتی ہے، ان سے جو ہے فون پر گھنٹوں گھنٹوں لوگ باتیں کرتے ہیں، ٹریفک جو ہے وہ پھنسے ہیں، اب جو ہے وہ ٹریفک والوں کو گالیاں بک دیں، یا سب کو جو ہے وہ جس کو دل چاہے جو ہے وہ بولتے چلے گئے نا، بس غصہ ہے بس بول، اچھا کوئی سن بھی نہیں رہا، ایون کہ گاڑی کا جو ہے وہ دروازے شیشے آپ کے بند ہیں لیکن بس بولنا ہے.
اصل میں عادت ہے نا بولنے کی. چلیں اس پر مزید ان شاء اللہ کلام کریں گے، کچھ ناظرین کی کالز لیتے ہیں، وہ بولیں گے یار آپ خود ہی بولے جا رہے ہو، ہمیں تو بولنے دو بھائی. چلو جی آپ بھی بول دیجیے. ایک میسج آیا ہوا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا بچے اولاد اپنے والدین کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟
روزہ بھی ایسی عبادت ہے جو کسی کی طرف سے نہیں، صرف ایک حج ہے ایسی عبادت کہ جو حج بدل ہوتا ہے، اور وہ اس کی بھی بڑی اپنی شرائط ہیں. باقی اس کے علاوہ نماز ہے، روزہ ہے، یا اور کوئی ہے، ہاں زکوٰۃ میں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کی اجازت سے اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن جو بدنی عبادات ہیں بدن سے جن کا تعلق ہے، نماز اور روزہ ہے، یہ خود ہی کرنی ہوتی ہے، کوئی دوسرا. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں فدیہ دیتے ہیں روزے کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فدیہ کے ذریعے اس سے روزے رکھوا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے روزے رکھے گا، روزہ آپ کا نہیں ہوگا جس
سے
تم میری طرف سے روزہ رکھ لو، تو ایسا نہیں ہے. فدیہ والا روزہ نہیں رکھتا، بلکہ شریعت مطہرہ میں شیخ فانی کے لیے جو فدیہ کا حکم ہے، گویا اس کے لیے بدل ہی روزے کا فدیہ ہے.
ٹھیک ہے
جی. میرا نام محمد وحید ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، گھر میں پریشانی رہتی ہے بہت، بھائی باہر گیا ہوا ہے تو دوبارہ انٹری کی ہے، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل نہیں لگ رہا، اگر کال علم کا ہے وہ بھی بتائیں. والدہ کا نام زرینہ بی بی.
محمد وحید، والدہ کا نام زرینہ بی بی، گھر میں پریشانیاں بتا دیں، کالا علم تو نہیں ہے. جی اگلی کو.
جی عمران بول رہا ہوں لدھیا سے. میرا چھوٹا سا سوال ہے، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، کوئی مہربانی کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے ہماری نیند رات کی پوری ہو جائے.
وظیفہ انشاءاللہ وہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے.
میرا نام محمد انعام اللہ اتاری ہے، بنیاد شریف از علی کابینہ. میرا سوال ہے کہ مجھے سویدال رضا سے پیما دیں.
ٹھیک ہے حضور، جب تک یہ دعا شاہ سنا دیں پھر استخارہ اس کا جواب دے دیں. جی
او سویلا لزار پھر
شہزاد بھائی
جی، ان کے استخارہ کر دیا. استخارے میں کوئی کالا جادو، اثرات، بندش وغیرہ کے معاملات نہیں، وقتی طور پہ آزمائش کے معاملات ہیں ان کے ساتھ. ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کریں، جن کے درست مخارج جو صحیح انداز میں قرآن پاک پڑھنا جانتا ہے ان کو کہیں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. اور دوسرے ہمارے اسلام بھی تھے کہ جن کو نیند نہیں آتی، اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر تین تین بار درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ بہت جلد ان کو نیند آ جائے گی.
جزاک اللہ خیر. مدنی چینل کے ناظرین،
میں فرق دیکھا جی. لوگوں کو نیند آتی تھی تو اس پہ پریشان تھے،
اور ہمیں نیند نہیں آتی اس پہ پریشان ہیں، گولیاں کھاتے وظیفے لیتے ہیں، اپنا اپنا نصیب ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم سلسلے میں اپنا ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، دلچسپ معلومات. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کیا بیان کریں گے آپ؟
نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں. سوال یہ کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لوں میں، مسجد کیوں جاتا ہوں؟
ٹھیک ہے،
باجماعت نماز کا
آسانی بھی گھر میں پڑھنے کی.
جی، تو باجماعت نماز کا کیوں کہا گیا؟ تو آج باجماعت نماز کی حکمت پر انشاءاللہ عزوجل
ماشاءاللہ.
چنانچہ علماء نے فرمایا کہ باجماعت نماز میں راز یہ ہے کہ کسی کی نماز میں خشوع کم، کسی کی نماز میں خشوع زیادہ، کسی کا ذوق شوق عبادت میں زیادہ، کسی کا کم، کسی کی رب تعالی کی بارگاہ میں بندگی کی کیفیت کچھ اور، اور کسی دوسرے کی کچھ اور. ان سب کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے باجماعت نماز کا حکم دیا گیا تاکہ سب کی دلوں کی جو مختلف کیفیات ہیں وہ سب مل کر ایک معجون مرکب بن جائیں اور رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی ایک کی وجہ سے درجہ قبول کو پہنچ جائیں. کیا بات.
ایک اور یہ فرمایا کہ نمازیوں میں، نماز باجماعت میں چار فائدے ہیں. نمبر ایک، نمازیوں میں باہم دوستی اور محبت پیدا ہوتی ہے اور ہر ایک دوسرے کے حال سے واقف رہتا ہے. گویا کہ مسجد باجماعت نماز مسجد کے اندر جب پڑھی جاتی ہے تو ایک طریقے سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، ان چیزوں کی طرف انسان کو لایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
دوسرا فرمایا کہ انسان پر تنہا عبادت جو ہے وہ شاق ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے.
جی جی.
اگر رات آپ کسی رات میں عبادت کر رہے ہوں، شب بیداری کر رہے ہوں، اکیلے ہوں، تو بہت جلد نیند کی طرف چلے جائیں گے. لیکن ایک اجتماع کے اندر جب آپ شامل ہوتے ہیں تو پوری پوری رات جاگ کر عبادت میں گزار دیتے ہیں. تو فرمایا کہ تنہا عبادت مشکل ہوتی ہے اور اوروں کو مصروف عبادت دیکھ کر انسان کو رغبت بڑھتی ہے،
وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ
رنگ پکڑتا ہے. پھر فرمایا کہ اکیلے شخص کو دیکھ کر شیطان حملہ کرتا ہے، جبکہ بہت سارے ہوں تو پھر بھیڑیا دور چلا جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات.
تیسرا فرمایا کہ گامل شخص کی جو برکت ہوتی ہے، اس کی جو نماز کی، اس کی عبادت کی برکت ہوتی ہے، وہ ناقص ہم جیسے گناہگار لوگوں کی عبادت پر اثر رکھتی.
اللہ،
ان کی عبادتیں ہمارے دلوں کو عبادت کی طرف مائل کر دیتی ہیں. فرمایا کہ یہ تو وہ قوم ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بیٹھے تو ان کے پاس بیٹھنے والا بھی جو ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا، بیکار نہیں جاتا. تو پھر جو ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جو ہم کہتے ہیں دل نہیں لگتا، تو جب باجماعت نماز ادا کریں گے تو ان میں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے ہمارا دل بھی عبادت میں لگتا ہے. حتیٰ کہ حضرت وہب بن منبہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں میں نے توریت شریف میں دیکھا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض لوگ جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو جو آدمی ان کے پیچھے ہوتے ہیں بخش دیے جاتے ہیں. چوتھا یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں کا اجتماع باعث برکات اور دین کے فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے جمع ہونے کا حکم دیا کہ بے شوقوں کو، اہل محبت کو دیکھ کر عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر اپنی نماز کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے. تو باجماعت نماز میں یہ بہت سارے فوائد ہیں.
یہ فوائد آپ نے بیان فرمائے یہ سمجھ میں آتے ہیں، مگر ایک ہے لوگوں میں ذہن کہ یار میں اکیلے میں جو نا مجھے بڑا سکون ملتا ہے، جب گھر میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں، اکیلے جب ہوتا ہوں عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے.
سب نوافل کے لیے ایسا ہی کیا جائے. یعنی اولاً یہ ہے، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، بیٹری کو کچھ دیر جو ہے وہ الیکٹریسٹی سے جوڑنا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد علیحدہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو فرض عبادت کے وقت جو ہے وہ بزرگوں سے اتصال اور ایک جماعت کا اتصال رکھیں اور پھر اس چارجنگ کو لے کے علیحدہ گھر میں نوافل کا.
کیا بات ہے کیا بات ہے، جزاک اللہ. بڑا اچھا مدنی پھول دیا آپ نے بھائی. بیٹری کا کنیکشن آپ بھی کرتے ہیں روزانہ، موبائل آپ کا چلتا ہے، چلو 20 گھنٹے چل جاتا ہوگا، مگر کم از کم 2 گھنٹے آپ کو لگانا پڑتا ہے چارجر کے ساتھ. جب تک چارجر کے ساتھ جوائن نہیں ہوگا آپ کو چارجنگ نہیں ملے گی، 20 گھنٹے نہیں گزر سکتے. تو پانچوں نمازوں میں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ عزوجل باقی سارا دن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عبادت میں دل لگ جائے گا. موضوع ہمارا آج تھا جنت کی بشارت زبان کی حفاظت کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ہمیں 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، ان 72 مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام نمبر ہے 49. آپ ارشاد فرماتے ہیں کم سے کم الفاظ میں آج آپ نے گفتگو کی اور فضول بات نکل جانے کی صورت میں کیا فوراً درود پاک پڑھ لیا؟ یہ ترغیب ہمیں دلائی جا رہی ہے. اب دیکھیں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے یہ سوال پڑھیں گے تو اب سوچیں گے نا کہ آج میں نے کون کون سی بات فضول کی ہے، اور اگر کی تو کیا درود پاک پڑھا تھا؟ آج زیرو لگ جائے گا، کل زیرو لگے گا، چلو 15 دن تک زیرو لگ گیا، گول دائرہ بنا دیا. پھر ایک دن احساس تو ہوگا نا کہ یار کب تک فضول گفتگو کرتا رہوں گا، اپنے آپ سے پوچھیں گے تو صحیح نا. تو مدنی انعامات بھی ہمیں فضول گوئی سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول زبان کی حفاظت کے حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، ہمیں ذہن دیتا ہے. امیر اہل سنت کی صحبت ہمیں فضول گوئی سے بچانے، گناہ بری گفتگو سے بچانے کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول دیتے ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے، مدنی انعامات کی فکر مدینہ کرتے رہیے. انشاءاللہ عزوجل آپ اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پائیں گے اور فضول گوئی سے، گناہ بری گفتگو سے بچنے کا آپ کو ذہن بنے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.